الاسناد شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریف ہو تعریف کیا اسناد کی اقسام ہو کتنے قسمیں ہیں اصح الاسانید سب سے زیادہ صحیح اسناد کون سی ہے تعریف میں الاسناد شیخ صاحب فرماتے ہیں ویقال السند اسناد کو سند بھی کہا جاتا ہے تو اسناد اور سند دونوں ایک ہی چیز ہے کیا ہے تعریف اسناد کی یا سند کی رواۃ الحدیث الذي نقلوه الينا یہ وہ راوی ہیں حدیث کے جنہوں نے ہم تک روایت کو پہنچایا ہے یہ وہ راوی ہیں حدیث کے جنہوں نے روایت کو ہم تک پہنچایا ہے مثال اس کی مثال قول البخاری امام بخاری کا یہ قول یہ فرمان حدثنا عبداللہ بن یوسف ہم سے بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے اخبرنا مالک ہمیں خبر دی مالک نے عن ابن شہاب یعنی الزہری ابن شہاب زہری سے عن انس بن مالک سيدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ایک دوسرے سے بغض نہ کرو ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تدابروا اور ایک دوسرے سے دور نہ ہو وکونوا عباد اللہ اخوانا اور ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ اللہ تعالی کی بندگی میں ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ ہجر کرے اور اسے دوری اختیار کرے اسے بخاری مسلم نے روایت کی متفق علیہ روایت ہے جیسا فرماتے فالاسناد عبداللہ بن یوسف ومالک ابن شہاب وانس ابن مالک تو اسناد کیا ہے امام بخاری جو بیان کر رہے اس کے اوپر جو بھی ہیں سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے کہتے ہیں اسناد یعنی کہنے والا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ جو بھی بیچ میں ہیں وہ اسناد ہے عبداللہ بن یوسف امام بخاری کے استاد ہیں مالک عبداللہ بن یوسف کے استاد ہیں زہری امام مالک کے استاد ہیں انس بن مالک زہری کے استاد ہیں اچھا جو روایت بیان کر رہا ہے وہ بھی دیکھا جائے وہ بھی سند کا حصہ ہے وہ بھی کوئی آؤٹ نہیں ہے سند سے ٹھیک ہے نا جی ابن شہاب زہری ریکم لکھیں زہری اس حدیث مبارکہ میں مومنوں کے لیے بہت عظیم نصیحت ہے اگر مومن اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیں گے آج مسلمان مسلمان کا بھائی کیوں نہیں ہے تعجب کی بات ہے نا ایمانی بھائی چارگی کہاں ہے ایمانی اخوت کہاں ہے بلکہ آج کل تو یہ دور آگے اللہ تعالی رحم کرے ہم سب پہ کہ خون کا رشتہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے وجہ کیا ہے لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا تین نہیں ہیں لا تباغضوا نہیں لا تحاسدوا نہیں لا تدابروا نہیں وكونوا امر ہے تین مختلف چیزوں سے منع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے نہیں تحریم کے لیے ہوتا ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے بغض کرنا حرام ہے حسد کرنا حرام ہے منہ موڑنا حرام ہے اور مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا فرض ہے اسی حدیث پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو صرف اپنے خون کا رشتہ ہی نہیں بلکہ اسلامی بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ کو بھی ہم قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اگر جھگڑا ہو جائے ہو بھی جاتا ہے میرے بھائی نہیں ہوتا جھگڑا کیا کوئی فرشتے آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں کیا جھگڑے ہو جاتے ہیں جب جھگڑا ہو تو اس کا حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تین دن تک ناراضگی اختیار کر سکتے ہو تین دن تک ناراض ہو اور یہ ناراضگی بھی کی کوئی وجہ ہونی چاہیے ہماری ناراضگی ہوتی ہے پیسوں پہ پراپرٹی پہ اکثر جو ہے اس لیے وہ مسئلے حل بھی نہیں ہوتے
سے بڑا پیر پیسہ پیر.
اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس پیسے نے کیا کچھ نہیں کیا. میرے پاس ایک شخص آیا, کہتے میرے پاس دنیا جہاں کی ساری دولت موجود ہے لیکن اس کے چہرے پر بیچارگی, بے سکونیت, عدم اطمینان, ڈر اور خوف طاری تھا. کہتے سب مجھے چھوڑ گئے ہیں, رشتہ دار, سگے بھائی. وجہ کیا ہے؟ پراپرٹی, پیسہ. کوئی نہ کوئی مصیبت کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے. اگر آپ حسد نہیں کرتے تو دوسرے آپ سے حسد کرنے والے. مشکل تو یہ ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم حسد نہیں کرتے, لوگ ہمارے سے حسد کرتے ہیں. ہم بغض نہیں کرتے, وہ بغض کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے فیملی میں سے یہ کہیں کسی مقام پر پہنچے, وہ ہمارے پاؤں کھینچتے ہیں زمین کی طرف لے کے آتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نہیں اوپر جا سکتے تو ہمارے برابر کیسے ہوگا, تو اس کو نیچے کر دیتے ہیں. لیکن ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے صلہ رحمی کے متعلق. ایک شخص ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ہیں, میں رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں, میں قریب ہوتا ہوں وہ میرے سے دور ہوتے ہیں. اور میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا قرب حاصل کروں, یعنی اس رشتے کو قائم رکھوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو واقعی سچ کہہ رہا ہے تو اس کی مثال یوں ہے کہ تم ان کے چہروں پر گرم راکھ پھونک رہے ہو, یعنی عزت تمہاری ہے اور وہ خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں بلکہ ذلیل ہو رہے ہیں. یعنی نفسیاتی, دیکھیں انسان جب کسی پہ احسان کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ اچھا کام کیا ہے, دل میں اطمینان ہوتا ہے. جب کوئی شخص آپ کو آ کے 10 گالیاں دیتا ہے اور آپ کو جواب ہی نہیں دیتے اور کہتے ہیں حداک اللہ یرحمک اللہ, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ خوشی سی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ شخص اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس کے سر پہ 10 جوتیاں ماری ہوں, حقیقت آپ نے کچھ کیا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے, آپ نے دعا کی کہ نہیں اس کے لیے؟ آپ نے دعا کی ہے نا. حقیقت اس کو کیا لگا ہے؟ اس کو 10 جوتے لگے ہیں 10 گالیوں کی وجہ سے. اگر اس نے ظاہر نہیں کیا, غصے میں چلا گیا, تو یہ ہے ظاہری مسئلہ جو بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دوسرا باطنی مسئلہ بھی ہے چھپا ہوا, وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روایت میں آگے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا جو تمہارا دفاع کرتا رہے گا جب تک کہ تم اسی راستے پہ چلتے رہو گے, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. سارے رشتے دار ایک طرف ہو کے تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کریں, نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں, تو نہیں کر سکیں گے. تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا اور اس کے لیے خاص فرشتہ مقرر کر دے گا. تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, بھئی ہم تو بغض نہیں کرتے لوگوں کی کرتے ہیں, ہم حسد نہیں کرتے لوگ. بھئی اگر حسد وہ کرتے ہیں اور آپ نے بھی حسد کیا, برابر ٹھہرے کہ نہیں؟ اگر بغض انہوں نے کیا, جواب میں آپ نے بھی بغض کیا, برابر ٹھہرے کہ نہیں؟ اگر منہ اس نے موڑا ہے اور آپ نے بھی منہ جواب میں موڑا ہے, برابر ہوئے کہ نہیں؟ اگرچہ اس نے پہلی مرتبہ, آپ نے 10ویں مرتبہ منہ موڑا ہے, لیکن 10ویں مرتبہ کے بعد برابر ہوئے کہ نہیں؟ برابر تو ہو گئے. اگر کسی نے آپ کو گالی دی ناجائز, جواب میں آپ نے بھی گالی دی ہے, وہ جاہل تھا آپ عالم ہیں, برابر ہوئے کہ نہیں؟ بھی فرق ہونا چاہیے جاہل العالم میں, بڑے اور چھوٹے میں, نہ سمجھ اور سمجھدار میں, بے عقل اور عقل والے میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کچھ صاحب گالی دے رہے ہو, آپ اسے جواب میں گالی دے رہے ہو. کہتے کیوں جی ہمیں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, کیوں بھی گالیوں کے لیے صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں جو چوڑیاں پہنتی ہیں؟ ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ جو کئی مردوں سے اچھی ہیں. خاوند صرف گالی نہیں, یعنی ہاتھ بھی اٹھانے پہ آتا ہے اور وہ دعا کر رہی ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے آئے میرے سامنے ایسے مسائل, لوگوں نے یعنی کسی نے سوال پوچھا ایسے, میں نے کہا جنت کماری اور کیا ہے, جنت ہے تمہارے لیے. یہ صبر کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ جن سے زندگی میں صبر کرتا ہے وہ سب مفت ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ملنے والا. یہاں پر تو شاید آپ کو کچھ نہ ملے سوائے پریشانی کے، کڑوی زندگی کے، لیکن اللہ کی قسم اگر یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے، صبر کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ صبر خود کڑوا ہے. پتہ ہے صبر کا لفظ عربی میں صبر سے لیا گیا، صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں. کڑوی زندگی گزارنے والا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخر میں کبھی کڑواہٹ محسوس نہیں کرے گا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن بشرط یہ کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اسے کہتے ہیں مراقبت اللہ سبحانہ وتعالی. تو اگر جھگڑا ہو بھی جائے میرے بھائیو، ہو بھی جاتا ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، تو وقت مقرر کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین دن. تین دن تو حلال ہے، چوتھا دن حرام ہے. تیسرے دن کے بعد جب رات گزرے تو صبح صبح اگر وہ آپ کی طرف نہ آئے تو آپ پہل کریں، کیونکہ ہمارا اس پہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں برابر نہیں ہیں. ہمارا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ سمجھدار اور نہ سمجھ، طالب علم اور عامی، اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو پہل قدمی کرنی چاہیے. اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے مصافحہ کرتے ہیں، جب تک وہ اپنے ہاتھ جدا کرتے ہیں تو گناہوں کے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ گر جاتے ہیں، معافی ہو گئے. اور پہل کرنے والے کی فضیلت زیادہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم پہل کرتے رہیں گے تو سر پہ چڑھ جائیں گے. میرے بھائی شیطان خون میں دوڑتا ہے، یہ شیطانی الفاظ کیوں کہتے ہو؟ بھئی وہ سر پہ بیٹھ جاتے ہیں یا گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگر اچھائی کا قدم اٹھایا ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں آپ کو اچھائی ضرور ملے گی. بس اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو پھر یہ وسوسے کہاں سے آ گئے؟ شیطانی وسوسے، یہ محسوس جانے وسوسے ہیں. میں آپ کو پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں. میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں جب وہ نصیحت کی جاتی ہے، بھائی کوئی حرج نہیں، اتنی آپ نے انتظار کیا ہے، اتنی آپ نے صبر کیا ہے، شاید کہ 10 سال گزارے ہیں آپ نے صبر میں، اب زندگی باقی کتنی ہے، بچے ہیں، بڑے بچے ہو گئے، آپ کا صبح سے ہم جھگڑا سنتے رہیں گے، اتنا صبر کیا ہے، ابھی ڈائیورس کیوں اچھا لگتا ہے اس عمر میں؟ بچے کہاں جائیں گے، معاشرے میں کیا ہوگا؟ اگر یہ حل ہوتا، دیکھو طلاق بھی حل ہے، ہم یہ نہیں کہ دیکھو طلاق حل نہیں ہے، اگر شرعی نہ ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ مشروع نہ کرتے، یہ بھی حل ہے، لیکن کب ہے؟ سب سے پہلے، سب سے آخر میں. اگر آپ صبر کر زندگی گزار سکتے تو جنت ہے، اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے وہ آپ کا حق ہے، شرعی حق ہے آپ کا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا اور صبر کر لیں اور ان کے لیے دعا کریں ہدایت کی، کل نہیں تو آج. ہو سکتے دعا میں اس وقت وہ گرم جوشی نہ ہو، تو ابھی ہو سکتا ہے پہلے نماز 5 کی جگہ 4 وقت پڑھتی ہوں، ابھی 5 کر دیں، اپنے آپ سے کچھ تھوڑا سا بہتر کریں، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دے گا. اور کتنی لوگ زندگی میں میرے سامنے آئے ہیں، گمراہ تھے، بدکار تھے، گھر والے ان سے تنگ، ان کے بچے ان سے تنگ، ان کے دوست ان سے تنگ، جہاں پہ وہ کام کرتے وہ ان سے تنگ آ چکے ہیں. صبح اٹھے، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، کسی کی دو باتیں سننے سے، دو باتیں اچھی لگی، وہ دعا جو آپ 2-4 سال پہلے مانگ چکے تھے اس کی ہدایت کے لیے، اب اس کی قبولیت کا وقت آیا ہے، اللہ ابھی قبول کی ہے اس کو، اللہ کی مرضی جب قبول کرے. اور انسان کا دل اللہ تعالیٰ دو انگلوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، میرا راست پہ آ گیا، اب کہاں وہ جہنم کی زندگی، وہ کہاں یہ جنت کی زندگی. تو اس لیے بغض، نفرت، حسد، یہ معاشرے کو توڑنے والی بیماریاں ہیں، یہ دل کی بیماریاں میرے بھائی، دل کی بیماریاں ہیں. جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انفارکشن ہوتا ہے دل کا، ایم آئی وغیرہ، جیسے کہ آپ سنتے ہیں بڑے مہلک بیماریاں ہیں دل کی، یہ اس سے بھی زیادہ مہلک ہیں. فرق اتنا ہے کہ اس سے تو انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے نام اعمال رک جاتا ہے، جتنی برائیاں تھیں اس میں اضافہ نہ ہوا، رک گیا، جتنی اچھائیں تھیں وہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن جس کے دل میں بغض کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، نفرت کی بیماری ہو، اور وہ 100 سال زندہ رہے تو کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے، بغض، حسد، نفرت لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا یہ چیزیں لے کے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کیا تھا اسے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرتے رہو، رشتے توڑتے رہو، ظلم کرتے رہو اپنے نفس پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے دوست احباب پر، رشتہ داروں پر. تو ابھی وقت ہے میرے بھائی، دل کا علاج جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں انجیکشن سے اور دوائیوں سے، حسد کا علاج ہے، بغض کا علاج ہے، اور نفرت کا علاج ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے. یہ بیماریں جو ہے، جو جس کے دل میں بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، اس کو کبھی اطمینان سے دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ کی قسم ایک دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، بغض اطمینان، نفرت اور اطمینان، حسد اور اطمینان، ہو نہیں سکتا. یہ اطمینان کی ضد میں ہے تینوں چیزیں. اگر بغض ہے تو اطمینان ہو نہیں سکتا. جتنے بھی آپ کوشش کریں، ایکٹنگ کریں، شکل بنا رہے کہ آپ مطمئن ہو نہیں سکتا. آپ کو دل آپ کو بے سکونی میں اور عدم اطمینان میں، آپ کے چہرے پر ضرور بے سکونی نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. اور ذکر مطلب یہ نہیں صوفی والا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ ایک مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، دوسری میں نہ گرے. اگر آپ نے ذکر ہی کرنا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر ہے. پھر تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور قرآن مجید سب سے اعلیٰ ذکر ہے. ان نحن نزلنا ذکر ان لہ لحافظون، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی، صحیح حدیث ہے، حدیث کو پڑھتے رہو، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے اور دل کی دیگر بیماریوں سے محفوظ فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اقسامہ، اسناد کی قسمیں، وہ قسم الى قسمین، دو قسمیں ہیں اسناد کی، عال و نازل، عالی اونچا، و نازل نیچے یا جھکا ہوا. فالعالی، عالی کیا ہے؟ تعریف عالی کی، ما کان اقرب الى الصحة، عالی وہ ہے جو صحت کے زیادہ قریب ہے، یعنی صحیح کے زیادہ قریب ہے. و نازل عکسہ، اور نازل اس کے برعکس، یعنی جو ضعف کے زیادہ قریب ہو اور صحت سے دور ہو. والعلو نوعان، علو کی دو قسمیں ہیں، سند عالی کی دو قسمیں ہیں، علو صفہ و علو عدد. علو صفہ، صفت کے اعتبار سے علو اونچی سند، و علو عدد، اور عدد کے اعتبار سے علو سند اونچی سند، صفت کے اعتبار سے اور اونچی سند عدد کے اعتبار سے. فالعلو، فعلو الصفة، شيخ صاحب فرماتے علو الصفة کا تعریف کیا ہے؟ ان يكون الرواة اقوى في الضبط او العدالة من الرواة في اسناد اخر. صفت کے اعتبار سے عالی سند کیا ہے؟ اب آپ کے پاس جب ہم کہتے ہیں عالی و نازل سند، تو ایک ہی متن کی ایک سے زیادہ سند ہونی چاہیے، یعنی سند ایک سے زیادہ ہوئی پتہ چلے کہ اونچی ہے نیچی ہے. صفت کے اعتبار سے سند ہم نے دیکھی ہے، اب صفت کے اعتبار سے ایک سند میں جو راوی ہیں سارے کے سارے اقوا افعل افضل، یعنی سب سے زیادہ بہتر ہیں ضبط میں اور عدالت میں. حافظہ بھی ان کا سب سے زیادہ بڑھیا ہے، بڑھ کر ہے، اور عدالت کے اعتبار سے بھی، استقامت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مستقیم اور عدل ہیں، دیندار ہیں. جب ہم کہتے ہیں سب سے افضل، سب سے بہتر، تو ان کے سامنے کوئی اور بھی ہونا چاہیے نا جو ان سے کم ہو. تو یہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی، یاد رکھیں. اسناد عالی و نازل جو ہوتا ہے ایک سند میں نہیں ہوتا، دو یا دو سے زیادہ سند میں ہوتا ہے، تاکہ ہم ان کو آپس میں کمپیئر کر سکیں. تو صفت کیا تھی یہاں پہ؟ حافظہ کی قوت اور استقامت، یہ صفات ہیں کہ نہیں؟ صفات ہیں. علو العدد، اور عدد کی اونچائی کیا ہے؟ ان یقل عدد الرواء فی اسناد بالنسبہ الى اسناد آخر، یہ جو راوی ہیں ان کی تعداد کم ہونی چاہیے سند میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر سند رباعی ہے اور دوسری سند سباعی ہے، رباعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور راوی کے درمیان چار ہیں، اور سباعی سات ہیں، سباعی سند میں سات ہیں، تو عالی کون ہے، نازل کون سی ہے؟ کیا خیال ہے؟ چار والی عالی ہے، سات والی نازل ہے. چار والی عالی کیوں ہے؟ کیونکہ جتنی واسطے راوی سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کم ہوتے جائیں گے اتنی ہی غلطی کا اندیشہ کم ہوتا جائے گا, اور جتنی یہ تعداد بڑھتی جائے گی اتنی غلطی کا اندیشہ بڑھتا جائے گا. وانما كانت قله العدد علوا, اور قله عدد علو کیوں ہے؟ لانه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطا, کیونکہ جتنی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور راوی کے درمیان میں کم ہوتے جائیں گے اتنی ہی غلطی کا اندیشہ کم ہوتا جائے گا. فکان اقرب للصحه, اس لیے وہ صحت کے زیادہ قریب ہے. والنزول يقابل العلو, اور نزول علو کے مقابل ہے, ضد ہے. فيكون نوعين, اور نزول کی بھی دو قسم ہیں, نزول صفه ونزول عدد. فنزول الصفه, نزول صفه کی تعریف, ان يكون الروات اضعف في الضبط او العداله من رواه في سناد اخر, بالکل اس کا الٹ, یعنی علو الصفه کا الٹ ہے نزول الصفه, کہ اس سند کے راوی جو ہیں سب سے زیادہ ضعیف ہیں ضابطے کے اعتبار سے اور عدالت کے اعتبار سے. ونزول العدد, اور عدد کے اعتبار سے, نمبر کے اعتبار سے جو نزول ہے. ان يكون عدد الروات في اسناد بالنسبه الى ان يكثر عدد الروات في اسناد بالنسبه الى اسناد اخر, کہ کسی سند میں راوی زیادہ ہوں دوسری سند کے مقابلے میں, تو جتنا راوی بڑھتے جائیں گے اتنا ہی سند کی قیمت کم ہوتی جائے گی, اور اسے کہتے ہیں سند نازل. میرے بھائی قیمت کسی چیز کی جب بڑھتی ہے تو اسے کہتے ہیں عالی, جب کم تو ہوتی اسے کہتے ہیں نازل. کہتے ہیں مارکیٹ زمین پر گر چکی ہے, مارکیٹ گرتی ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمارت گری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس کم ہو گئے ہیں, اس کی ویلیو کم ہو گئی, قیمت کم ہو گئی ہے. تو محدثین بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں, جو حدیث اونچی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ قیمتی ہے, صحت کے زیادہ قریب ہے, اور جو حدیث نیچے ہے نازل ہے وہ بے قیمتی ہے, وہ ضعف کے زیادہ قریب ہے. شیخ فرماتے ہیں وقد يجتمع النوعان, اور بعض اوقات دونوں قسمیں بھی اکٹھے ہو سکتی ہیں, علو الصفہ و علو العدد فی اسناد واحد, علو صفہ بھی اور علو سند بھی ایک ہی سند میں. کیسے؟ فیکون عالیا من حیث الصفہ ومن حیث العدد, بس ہو جائے گا یہ سند ہو جائے گی عالی صفت کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے. کیسے؟ بھئی سند ہے اس کے راوی چار ہیں اور سب سے بہترین ہے حافظے کے اعتبار سے اور عدالت کے اعتبار سے, اور دوسری سند جو اس کے مقابلے میں ہیں سات راوی ہیں اور وقت کے اعتبار سے سب سے کم ہے اور عدالت کے اعتبار سے سب سے کم ہے. تو پہلی روایت کون سی ہوگی؟ علو الصفہ والعدد, اور دوسری سند کون سی ہوگی؟ نزول الصفہ والعدد. تو ایک ہی سند میں دونوں ہو سکتے ہیں, نہیں سمجھ آ رہے؟ ایک سند ہے اس میں چار راوی ہیں, اور یہ راوی جو ہے چار ہیں اس سند میں, یہ بہترین قسم کا ان کا حافظہ بھی ہے, افضل ترین بہترین قسم کا حافظہ بھی ہے اور بہترین قسم کی استقامت بھی ہے, چار ہیں. دوسری اس کی جو سامنے دوسری جو سند ہے اس میں راوی سات ہیں, اور سات راوی ایسے ہیں جو ضعیف ہیں حافظے کے اعتبار سے بھی اور عدالت کے اعتبار سے بھی. تو پہلی سند جو ہے اس نے دو چیزوں پر مشتمل ہے. کیا ہے؟ علو الصفہ. کیوں صفہ کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ ضابطے اور عدالت استقامت کے اعتبار سے, اور تعداد کے اعتبار سے چار ہیں رباعی ہیں, تو دونوں ہیں کہ نہیں؟ دونوں علو ایک سند میں آگے کہ نہیں؟ دونوں قسم آگے. اور جو نازل ہے وہ عدالت اور استقامت اور ضابطے کے وقت کے اعتبار سے بھی حافظ کے اعتبار سے بھی کم ہے اور عدد کے اعتبار سے نمبر کے اعتبار سے بھی کم ہے. تو یہ نازل ہے دونوں اعتبار سے. جیسا فرماتے ہیں وقد يوجد احدهما دون الاخر, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی دوسری نہیں ہوتی, یعنی چار راوی تو چار ہیں لیکن دو اس میں سے ان میں سے دو جو ہیں وہ بہترین ہیں حافظے کے اعتبار سے اور عدالت کے اعتبار سے, لیکن دو جو ہیں وہ ضعیف ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس دوسری سند جو سات والی ہے, سات نمبر ہیں لیکن سارے ان سب کا حافظہ بہترین ہے, تو وہاں پر نزول عدد کے اعتبار سے ہے اور علو کس کے اعتبار سے ہے؟ صفت کے اعتبار سے. یہ بھی ہو سکتا ہے. شیخ فرماتے ہیں فیکون الاسناد عالیا من حیث الصفہ نازل من حیث العدد او بالعکس, تو اس طریقے سے اسناد عالی ہوگا صفت کے اعتبار سے اور نازل ہوگا نمبر عدد کے اعتبار سے او بالعکس یا اس کے برعکس. اس برعکس کیسے؟ یعنی عالی ہوگا عدد کے اعتبار سے اور نازل ہوگا صفت کے اعتبار سے. وفائدۃ معرفۃ العلو والنزول، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب اتنی لمبی بحث کی، عالی ہے نازل، فائدہ کوئی ہے حدیث کے اعتبار سے؟ الحکم بالترجیح العالی عند التعارض، جب معارضت ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے دو روایتوں کا آپس میں، تو ہم دیکھیں گے کون سی عالی ہے کون سی نازل ہے. جو عالی ہے وہ راجح ہے، جو نازل ہے وہ مرجوح ہے. تو عالی محفوظ ہے اور نازل جو ہے وہ شاذ ہے. شاذ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ضعیف کی قسم ہے، شاذ ضعیف کی قسم ہے. تو اس کا مطلب عالی جو ہے یہ عالی ہے نازل ہے، تو عالی صحیح ہوئی محفوظ ہوئی، جو نازل ہوئی وہ شاذ ہوئی. تو فائدہ ہے کہ نہیں جاننا؟ ٹھیک ہے، یعنی جو سات راوی والی سند ہے اور چار راوی والی سند ہے، اس میں بھی ثقات ہے اس میں بھی ثقات ہے اور ٹکراؤ ہے. تو مرجحات میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، پہلے پہلے درس میں مرجحات 70 کے قریب ہیں، بعض میں نے 100 بھی بیان کیے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ عالی حد سند کو لیتے ہیں اور نازل کو چھوڑ دیتے ہیں مرجحات میں سے. آپ بھول گئے، جب دو روایتیں ٹکرا جائیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جمع کرنا چاہیے. جمع ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی تو دوسرا سٹیپ ہے کیا ہے؟ جی دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ راجح مرجوح. کوئی مرجحات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مرجحات مل گئی ہیں تو جو راجح ہے وہ محفوظ ہے اور جو مرجوح ہے وہ شاذ ہے، شاذ ضعیف ہے. اچھا، اور مرجحات میں سے جو ہمارا آج کا درس ہے، اسناد عالی ہے یا نازل ہے؟ عالی ہے تو محفوظ ہے، نازل ہے تو شاذ ہے، ضعیف ہے. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ اگر مرجح بھی کوئی نہ ہو، 70 بھی کوئی، 70 میں سے ایک بھی نہ ملے ہمیں، پھر ناسخ اور منسوخ ہے. اگر اس کی شرطیں ہیں، تاریخ کا پتہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ناسخ وہ ہے جو بعد میں آئے تو پہلے والی منسوخ ہوگی، لیکن پہلے اور بعد کا کیسے پتہ چلے گا؟ تاریخ سے. جب تاریخ کا علم ہی نہ ہو. چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ آخر میں اضطراب. اضطراب اضطراب ہے، اضطراب بھی نہیں ہے تو آخر میں توقف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں توقف کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی مرجح بھی نہیں ہے، کوئی ناسخ منسوخ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم توقف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کسی اور ذریعے سے اگر ہمیں کوئی سند مل جاتی ہے، کوئی دلیل مل جاتی ہے کہ صحیح ہے ضعیف ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا.
حدیث ہے
جی،
ایسے حدیث
ہے بہت کم ہے، بہت کم ہے. جیسا فرماتے ہیں اصح الاسانید، سب سے زیادہ صحیح اسانید محدثین کا نزدیک کون سی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں والتحقیق انه لا يحكم لاسناد معين بكون اصح الاسانید. تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے، اور حق بات یہی ہے کہ کسی سند کے متعلق یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. وانما يحكم له بذلك بالنسبه للصحابي، لیکن یہ حکم ہم جاری کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے کس نسبت کے متعلق، کسی وجہ سے. یہ نسبت بالنسبہ للصحابی، صحابی کی طرف نسبت کی وجہ سے کہ فلان صحابی کی سب سے زیادہ صحیح سند کون سی ہے، فلان صحابی کی کون سی، فلان صحابی کی کون سی ہے، تو ہو سکتا ہے. او البلد، یا شہر کے اعتبار سے، اہل شام والوں کی سب سے صحیح سند کون سی ہے، مصر والوں کی سب سے صحیح سند کون سی ہے، کوفیوں کی سب سے صحیح سند کون سی ہے، مدنیوں کی، مکیوں کی کون سی سند سب سے صحیح ہے، یہ کہا جا سکتے. او الموضوع، یہ اس موضوع کے اعتبار میں سب سے صحیح سند کون سی ہے، وضو کی احادیث میں، طہارت کی، غسل کی احادیث میں، نماز کی احادیث میں، صفت و صلات کی احادیث میں سب سے زیادہ صحیح سند کون سی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. فیقال اصح اسانید ابی بکر، تو یوں کہا جا سکتا ہے، یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ صحیح سند سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اصح اسانید اہل حجاز، یہ اہل حجاز سے سب سے زیادہ صحیح سند. اصح اسانید حدیث النزول، یا سب سے زیادہ صحیح احادیث اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کو نازل ہوتے ہیں سماعت دنیا پہ، کما یلوق بجلال سبحانہ و تعالی. تو پہلے میں صحابی کی مثال ہے، دوسرے میں ملک اور شہر کی مثال ہے، تیسرے میں موضوع کہ کون سا ٹاپک ہے کس کے متعلق حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کی مثال ہے. وقد ذکروا اصح الاسانید بالنسبه الى الصحابه فمنها, اور ذکر کیا ہے بیان کیا کس نے محدثین نے, اصح الاسانید سب سے صحیح سند بالنسبه الى الصحابه صحابہ کرام کے اعتبار سے, فمنها ان میں سے بعض یہ ہے, اصح الاسانید الى ابي هريره رضي الله عنه کی سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ یہ ہے, الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, زہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ. تو اگر آپ کو کسی سند میں سعید بن ہریرہ کی روایت میں یہ دو صحابی یہ دو راوی نظر آ جائیں, زہری اور سعید بن المسیب, تو یہ سعید بن ہریرہ کا سب سے زیادہ صحیح سند ہے. یعنی سعید بن ہریرہ کی دو سندیں آپ کے سامنے آئی ہیں, ایک میں زہری سعید بن مسیب ہے, دوسری میں نہیں ہے. تو دونوں میں سے کون سی صحیح ہوگی؟ جس میں زہری سعید بن مسیب ہے, اور دوسری جو ہے اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے کم درجہ ہے محدثین کے نزدیک. واصح الاسانید الى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما مالک عن نافع عن ابن عمر, مالک امام مالک عن نافع عن ابن عمر, ان کو آپ نے یاد کرنا ہے بس, ٹھیک ہے. واصح الاسانید الى انس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن انس, مالك عن الزهري عن انس. واصح الاسانيد الى عائشه رضي الله عنها هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه. واصح الاسانيد الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عتبه عن ابن عباس. واصح الاسانيد الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وعبد الله بن عمرو بن العاص, فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد, وردها بعضهم بأن شعيب لم يدرك جده فيكون منقطعا. ایک روایت حدیث کی کتابوں میں اس کی سند میں عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سے آپ پڑھیں گے, بعض محدثین نے مبالغت کر کے اس سند کو اصح الاسانید میں شمار کیا ہے, اور بعض نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ سند ہے اصلاً ہے ضعیف, سب سے زیادہ صحیح تو دور کی بات ہے, یہ ہے ضعیف سند. وجہ یہ انہوں نے بیان کی کہ جنہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے بأن شعیباً, کیونکہ شعیب جو راوی ہے لم یدرک جدہ فیکون منقطعاً, اس نے اپنے دادا سے اس کی ملاقات نہیں ہے, جب پوتے کے دادا سے ملاقات نہیں ہے اور وہ دادا ہی سے روایت کر رہا ہے اپنے والد سے نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منقطع روایت ہے, منقطع جو ہے وہ ضعیف قسم میں سے قسم ہے. جیسا فرماتے ہیں والراجح, اور راجح قول یہ ہے اس روایت کے متعلق, انہا صحیح و مقبولہ, کہ وہ صحیح اور مقبول ہے. قال البخاری, اب راجح شیخ عثمین فرما رہے ہیں, کس کے کہنے پہ فرما رہے ہیں؟ کیا اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قال البخاری, امام بخاری نے فرمایا, رأیت احمد بن حنبل وعلی بن المدین واسحاق بن راہوے وابا عبید وعامة اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. من ذلك؟ أحمد بن حنبل والعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي أور أبا عبيد وعامة أصحابنا ورهم عام دوست, يحتجون يعني محدثين جوا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, إذ حديث مقابل حجة سمجتته, ما ترکو احنا المسلمین, کسی بھی مسلمانوں میں کسی نے بھی مسلمانوں میں سے اس حدیث کو چھوڑا نہیں, رد نہیں کیا. قال البخاری, امام بخاری نے فرمایا, من الناس بعدهم, یعنی جن کے نام میں نے لیے ہیں, امام احمد بن حنبل ہے, علی بن المدینی ہے, اسحاق بن راہویہ ہے, ابا عبید ہے, ان کے بعد لوگ ہیں ہی کون, جب یہ قابل حجت سمجھتے تو ان کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کے سامنے جو قابل حجت نہیں سمجھتے؟ کوئی حیثیت ہے ان کے سامنے؟ یعنی امام بخاری بھی ان میں شامل ہے. انتہا کلام, یعنی یہاں تک امام بخاری کا کلام ہے. جب الف اور ہا دیکھیں آپ کسی عبارت کے بعد, اس کا مطلب ہے انتہا کلامہ, انتہا کا الف اور کلامہ آخر میں ہے, تو پہلا الف لیا اور آخر انتہا کا کلامہ کا ہے لیا, اور یہ انصاف ہے محدثین کا. آپ ہمیشہ ہی دیکھیں گے علماء حق جو ہے وہ جب بھی کسی عالم کی بات بیان کرتے ہیں اور اپنی بات بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے تو اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ابھی امام بخاری کی بات بیان کر رہے تھے تو جب ان کی بات ختم ہوئی تو یہ لکھا انتہا کلامہ. یہاں تک امام بخاری کا فرمان تھا. اب میں اپنی رائے ظاہر کر رہا ہوں. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا رَدُّهَا بِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ فَمَرْدُود. اور اس وجہ سے اس روایت کو رد کرنا کہ شعیب اپنے دادا سے نہیں ملاقات کی نہیں ملے یہ مردود ہے. بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ سَمَعَ شُعَيْب مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ. کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شعیب نے اپنے دادا سے عبداللہ بن عبد المعاص سے سنا ہے. فَلَيْسَ فِي انْقِطَاعٍ اِذْ. تو اس میں انقطاع نہیں ہے. وقال شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ علیہ. شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ائمۃ الاسلام و جمہور العلماء. اسلام کے امام اور علماء کا جمہور اکثر علماء یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب اذا صح النقل الیہ. کہ عمرو بن شعیب کی روایت کو قابل قبول اور صحیح سمجھتے تھے, حجہ سمجھتے تھے, بشرط یہ کہ اگر اس سے پہلے سند صحیح ہے. اگر اس سے پہلے سند صحیح ہے تو ان کی روایت جو ہے صحیح ہے. پھر الفا انتہا کلام ہو, یعنی شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام یہاں پر ختم ہوا. عن ابیہ, دیکھیں عمرو بن شعیب عن ابیہ شعیب عن جدہ, اے جد ابیہ شعیب, یعنی عن جد ہی کون, کس کا جد؟ شعیب کا جد. اپنے جد تو کوئی مشکل نہیں, کیونکہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں, لیکن شعیب کا جد مطلب ہے شعیب کے والد سے ملاقات نہیں ہے. بات سمجھے؟ یعنی شعیب کا جو دادا ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص, ٹھیک ہے نا. ٹائم ہوا جیسا فرماتے ہیں المسلسل. مسلسل نمبر ایک تعریف کیا ہے, نمبر دو فائدہ کیا ہے. اچھا اب ایک بات رہے گی یہاں پہ پچھلے میں صحیح الاسانید میں, اس کو جاننے کی ضرورت کیا ہے. پھر وہی بات ہے, ترجیح کے لیے صحیح الاسانید کی ضرورت ہے. محدثین کے نزدیک اگر دو روایت میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اور ایک سند میں دوسری سند کے اعتبار سے زیادہ قوی راوی ہیں تو یہ محفوظ ہوگی اور دوسری شاذ ہوگی. یعنی جیسا میں نے مثال میں بیان کیا سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, دونوں روایت ہیں سیدنا ابو ہریرہ کی, دونوں میں ٹکراؤ ہے. تو ایک میں زہری سعید المسیب ابو ہریرہ ہے اور دوسری میں کوئی اور ہے ان کے علاوہ, تو راجح کون ہوگی جن میں یہ تھا زہری اور سعید المسیب. کیوں؟ کیونکہ اصح الاسانید سیدنا ابو ہریرہ تک.